جی تشریف لے آئیے. جی کل ایک کتاب کے اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا اینڈ آف ڈیموکریسی کے نام سے. میں نے کیا تھا کہ جو ہمارے حضرات آپ میں سے انگریزی سے دلچسپی رکھتے ہوں, یہ بڑی عمدہ کتاب ہمارے ایک ساتھی ہیں کینیڈا میں عابد اللہ جان صاحب, انہوں نے تحریر کی ہے اینڈ آف ڈیموکریسی کے نام سے. 9/11 کے بعد جو جنازہ نکلا ہے اور ورلڈ چینج ہوئی ہے اور ڈیموکریسی کا جو جنازہ نکلا ہے اس پر بڑا عمدہ تبصرہ انہوں نے فرمایا ہے. ویسے یہ اوریجنلی $15 کی ہے, تقریباً 850-900 کی, لیکن ہم نے دعوتی مقصد کے لیے اس کو 500 تک اس کی پرائز کو رسٹرکٹ کیا, صرف دعوتی مقصد کے لیے. تو جو حضرات آپ میں سے انگلش اچھی طرح ماشاءاللہ اس سے واقف ہوں, دلچسپی رکھتے ہوں یا ایسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہوں, تو انشاءاللہ یہ اس وقت دین کی ایک بڑی اہم خدمت ہے کہ ایک اعلیٰ علمی سطح پر جو بھی افکار ہیں اس وقت باطل ان کا توڑ کیا گیا ہے اس کتاب میں. انشاءاللہ اس کا مطالعہ اور اس کو دوسروں تک پہنچانا مفید رہے گا. کچھ ہی اس کے پیسز ابھی اویلیبل ہیں مکتبے پر, آپ استفادہ کر لیجیے اس سے. جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ بالحاقۃ وما ادراک بالحاقۃ, صدق اللہ العظیم. یہ سورہ الحاقہ ہے, اس کا انداز ہی بڑا جلالی انداز میں ہے. سورہ القارعہ, القارعہ والقارعہ وما ادراک مالقارعہ, یہ اولین دور کی صورتیں کہ جو ہلا دینے کا انداز ان میں ہے صوتوں کو جگانے کے لیے. سورہ الحاقہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انبیاء و رسل, گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے اور وہاں کے نتائج کا ذکر ہے. الحاقہ سچ مچ ہو جانے والی یعنی قیامت. ملحاقہ اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ جو وہ ہو جانے والی ہے. وما ادراک ملحاقہ اور تم کیا سمجھے کہ وہ قیامت, وہ ہو جانے والی سچ مچ وہ کیا ہے. اب گزشتہ ہلاک شدہ قوموں کا ذکر. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, قوم ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ, پس جو ثمود تھے وہ بڑی زوردار آواز سے ہلاک کیے گئے. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ, اور جو عاد تھے وہ ہلاک کیے گئے تند اور تیز ہوا سے جو کہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی, شدید ہوا. سخر علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام حسوما, اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن مسلط فرما دیا. فطر القوم فیہا صرعا, اس قوم کو اس پر یوں گری ہوئی دیکھو گے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو گرے پڑے ہوں. فہل ترا لہم من باقیہ, تو کیا تم ان کا کوئی بقیہ بھی حصہ دیکھتے ہو. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ, اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں کے لوگ گناہوں کے ساتھ, نافرمانیوں کے ساتھ. الٹی ہوئی بستیاں قوم لوط کی طرف اشارہ. فعصوا رسول ربہم, تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فاقذہم اخذت الرابیہ, تو انہیں سب گرفت, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت گرفت کے ساتھ پکڑا. انا لما دخل الماء حملناکم فی الجاریہ, قوم لوط کا ذکر, بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية, تاکہ اسے تمہارے لیے نشانی بنائیں اور اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، یعنی لوگ اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں. فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونک ماری جائے گی سور میں ایک ہی مرتبہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، پس وہ یکبارگی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن قیامت جو کہ واقع ہونے والی ہے وہ واقع ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل کمزور ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں یعنی آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آٹھ فرشتے تمہارے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ کا عرش متشابہات میں سے، اور یہ آٹھ فرشتوں کا معاملہ بھی متشابہات میں سے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، جس دن تو پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی، پوشیدہ نہیں رہے گی. اب وہاں کے انجام کا ذکر، پہلا انجام، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس اس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، تو کہے گا دوسروں کو پڑھ لو میرا اعمال نامہ. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے میرا حساب مجھے مل کر رہے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، عالی مقام میں. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، ان محلات میں کہ جہاں جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے. کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں کیے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما. جو بچہ کامیاب ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ دوسروں کو دکھاتا ہے، لیکن جو ناکام ہوگا وہ چھپائے گا. اب دوسرے گروہ کا ذکر جو ناکام ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی. ما اغنى عنی مالیا، میرا مال مجھے کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیا، میری بادشاہی مجھ سے جاتی رہی. اب اس کے لیے عذاب کا فیصلہ، سخت آیات عذاب کی. خذوه فغلوه، تم اس کو پکڑو. ثم الجحیم صلوه، اسے فغلو، اسے توپ پہناؤ. ثم الجحیم صلوه، پھر اسے جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ طویل ہے اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ وہ اللہ پر جو کہ عظمت والا ہے ایمان نہیں لاتا تھا، حقوق اللہ کو پامال کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا گرانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا، حقوق العباد کو بھی پامال کرتا تھا. اس کا انجام کیا ہے؟ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج یہاں کوئی اس کا گرم جوش دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور پیپ جو دوزخیوں کی پیپ ہوگی اس کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے، اس بدترین انجام سے محفوظ فرما. دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن کریم کے حوالے سے مزید گفتگو بھی انشاءاللہ یہاں پر آئے گی کہ اگر کوئی اس کو گھڑنے کی کوشش کرتا تو اللہ کا معاملہ کیا ہوتا، یہ ذکر آ رہا ہے. فلا اقسم بما تبصرون، پس میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور وہ بھی کہ جو تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ حقائق جن سے تم واقف نہیں ہو ان کی بھی قسم اللہ کھا رہے ہیں. اس بات پر انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک رسول ہے معزز، ان کا قول ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اب مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے جو کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے گھڑا ہوا ہے، ان کو سنانے کے لیے، لیکن خطاب رسول اللہ کے حوالے سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَابِيلِ، اور اگر وہ ہم پر بنا کر لے آتے کچھ باتیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم یقین ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، پھر ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں ان کو ہمارے مقابلے میں بچانے والا نہ ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ سنایا مشرکین مکہ کو جا رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ جھٹلانا کفار پر حسرت ہے. اس قرآن کے جھٹلانے کی سزا ان کو قیامت ملے گی، تو حسرتیں کریں گے کہ کاش دنیا میں قرآن کو تھاما ہوتا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن یقینی حق بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المعارج دو رکوع اور 44 آیات پر مشتمل، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر ہے، عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے، اور اہل ایمان کی نیک صفات کا ذکر بھی انشاءاللہ پہلے رکوع میں آئے گا. فرمایا کہ سأل سائر من عذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نظر بن حارث کی طرف اشارہ ہے، سورہ انفال آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر آ چکا. اس نے کہا کہ اللہ اگر یہاں خیر تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. اور ایک رائے یہ کہ یہ عذاب خود مانگا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی مثالیں پڑھ کر آئیں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عذاب کی درخواست کی، تفسیر سورہ نوح میں آ جائے گی اگلی صورت میں انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ عذاب ان پر نازل فرما دے. جب قوم بھٹائی پر اتر آئے تو رسول بھی غیرت مند ہوتے ہیں، دینی غیرت کی وجہ سے وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ اللہ ان پر عذاب آئے. تو یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ دعا مانگنے والے رسول اللہ ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سال سائل من عذاب واقع، ایک مانگنے والے نے، سوال کرنے والے نے عذاب مانگا جو کہ واقع ہونے والا ہے. للکافرین، کفار پر. لیس لہ دافع، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. من اللہ دل معارج، بلند درجات کے مالک اللہ کی جانب سے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی طرف روح یعنی روح الامین جبریل امین اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے. اب قرآن کریم میں دو مقامات پر 1,000 برس کا ذکر ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 47 اور سورہ الافلام مسجدہ کی آیت نمبر 5 میں 1,000 برس. اللہ کی تدبیر کے اعتبار سے تم اللہ کا ایک دن تمہارے 1,000 برس کے برابر، یہاں کہا جا رہا ہے کہ 50,000 برس کے برابر. بعض وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن کی بات نہیں، انسان بھی اپنے بہت سے معاملات طے کرتے ہیں. کچھ رپورٹس آرگنائزیشن سے بنائی جاتی ہیں منتھلی بیسس پر، کچھ بنائی جاتی ہیں ویکلی بیسس کے اوپر، کچھ بنائی جاتی ہیں کوارٹرلی بیسس پر، کچھ بنائی جاتی ہیں سیمی اینوئل بیسس کے اوپر، کچھ بنائی جاتی ہے اینوئل بیسس پر، کچھ بنائے جاتے ہیں 5 سالہ منصوبے. تو یہ اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، جو بھی نیڈ ارائیز ہوتی ہے اس کے اعتبار سے رپورٹس تیار کی جاتی ہیں. تو اللہ کی کچھ پلاننگز کے معاملات 50,000 برس پر محیط ہیں، اللہ کی پلاننگ کے کچھ معاملات 1,000 برس پر بھی محیط ہو سکتے ہیں. مراد تمہارے اعتبار سے، اس کا ایک دن تمہارے 1,000 برس، اس کا ایک دن تمہارے 50,000 برس کے اعتبار سے. تو مختلف معاملات کی نوعیت ہے، کچھ شارٹ ٹرم ہو سکتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں، تضاد نہیں ہے. مختلف حوالوں سے بات کی گئی کہ 1,000 برس کے برابر کچھ معاملات ہوں گے تمہارے اعتبار سے اس کا ایک دن، اور تمہارے اعتبار سے 50,000 برس کے برابر کوئی معاملات ہوں گے اس کے اعتبار سے ایک دن ہے. ایک مزید بات اس میں یہ بھی ہے، مسند احمد کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت کا دن بھی 50,000 برس کے برابر ہوگا. ہاں کفار پر بھاری ہوگا، اور مومن کے لیے فقط اتنا کہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز ادا کرتا ہے. یہ ہے معاملہ قیامت کے اعتبار سے. ہم سینا پسندہ کہ جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے. فصبر صبرا جمیلا، یہ بات اسی بھی کہی گئی کہ مشرکین بڑی جلدی مچاتے ہیں عذاب کی. یا اللہ کے رسول کے ذہن میں بھی اگر خواہش آئی تو اللہ نے تسلی دی کہ عذاب آئے گا، اللہ کی پلاننگ بڑی طویل ہے، تو اگر یہ لوگ بھی عذاب مانگ رہے ہوں تو ان کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. فصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے عمدگی کے ساتھ، خوبصورت صبر. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور دیکھتے ہیں. ونراہ قریبا، پر ہم اسے یعنی قیامت کو قریب دیکھتے ہیں. اب وہاں کا بیان قیامت کے واقع ہونے کا، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، بالکل گلابی اس کی شکل ہو جائے گی. اور یہ سورہ رحمان کے بیان کے ضمن میں بھی بات آ چکی کہ گیلیکسیز، جب بہت سی گیلیکسیز کی تصاویر ہمیں نیٹ پر اویلیبل ہو گئی کہ جب وہ پھٹتی ہیں تو ایکسپلوژن جو ہوتا ہے وہ بالکل سرخ گلاب کی طرح ہوتا ہے. یہ سرخ گلاب کے رنگت کا بھی ترجمہ ممکن ہے کہ یوم تکون السماء کالمہل، آسمان ہو جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، بالکل گلابی چمڑے کی طرح. وتكون الجبال كالعهن، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح، اگر اس کو پھونک مارا جائے تو وہ اڑ جائے تو پہاڑ بھی اڑنا شروع ہو جائیں گے. ولا يسأل حميم الحميم، اور کوئی گرم جوش دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سورہ زخرف آیت 67 کوئی دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. يوسرونهم، دکھا دیے جائیں گے ایک دوسرے کو لیکن کوئی دوسرے کو پوچھے گا نہیں. اور اس سے اگلا خطرناک مرحلہ، یود المجرم، مجرم انسان چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، تو وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے کو اور وہ کہ جس میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کو زمین میں سب کو دے ڈالے، ثم ینجی، پھر اسے بچا لیا جائے، کلا ہرگز نہیں، انہا لوا، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نذاعۃ للشوا، کھال ادھر دینے والی، تدعو من ادبر وتولا، وہ اسے پکارتی جس نے پیٹ پھیری اور منہ پھیر لیا، وجمع فاوعا، اور مال جمع کیا اور اسے جمع کر کر کے رکھا، سنبھال سنبھال کے رکھا. یہ ہے انسان کے لیے دردناک منظر کہ انسان کہے گا میرے بیٹے، میری بیوی، میرے بھائی، میرے گھرانے، زمین میں جو کچھ ہے لے لو، جہنم میں ڈال دو، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. یہ ہے اینڈ ریزلٹ، یہاں کی دوستیاں، یہاں کی رشتے داریاں اگر ایمان اور تقویٰ کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آئیں گی، انسان دشمن ہو جائے گا، انسان دور بھاگے گا اپنے رشتے داروں سے. تفصیل مزید آئے گی سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37 کے درمیان. اللہ اس حسرتناک انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج اپنے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تقویٰ اور ایمان کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک انسان کا ذکر ہے، مجموعی اعتبار سے انسان کا ذکر ہے، اس کی کم ہمتی کا، لیکن کون لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے ان کا ذکر بھی آئے گا، اور اہل ایمان کی نیک صفات آ رہی ہے. نوٹ فرما لیجیے کہ یہ وہی صفات ہے جس کا مطالعہ کر چکے ہیں سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں، جو کہ بندہ مومن کی بنیادی صفات، اور سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات اور سورہ المعارج کی مزید آیات جو ہم پڑھیں گے آیت نمبر انشاءاللہ 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، یہ وہ صفات ہیں کہ جو ہم سورہ المؤمنون کے آغاز میں پڑھ چکے، اور یہ دونوں مقامات بھی منتخب نصاب میں شامل ہیں کہ جس کا حوالہ آپ کے سامنے دیا جاتا رہا ہے. فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی بے صبرا، کم ہمت پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے کوئی آسائش پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی کم ہمتی کہ اس کی سرشت میں یہ بے صبری کی بات آ جاتی ہے. لیکن الا المصلین، سوائے نماز ادا کرنے والوں، اس لیے کہ نماز بندے میں ایمان پیدا کرتی ہے، اور ایمان اس بے صبری سے بندے کو بچاتا ہے. نعمت ملے گی تو شکر کرے گا مومن، تکلیف آئے گی تو صبر کرے گا مومن. بخاری شریف میں تفصیل اس کی موجود ہے، الا المسلم، سوائے نمازیوں کے. گویا اس بے صبری کو، جو کہ فطرت میں نہیں انسان کی سرشت میں ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے صفات بیان کی جا رہی ہیں. الا المسلم، سوائے نماز ادا کرنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مداومت اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ رمضان میں ادا کیے باقی دنوں میں چھوڑ دی، نہیں، ایسا نہیں. زندگی میں ہمیشہ بلوغت سے لے کے جب تک انسان زندہ، روزانہ پانچ نمازوں کی فرضیت ہے، الا ایک انسان کا انتقال ہو جائے یا خواتین کے مخصوص ایام کا الگ مسئلہ ہے، ادروائز پابندی پورے سال ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الذين هم على صلاتهم دائمون، وہ کہ جو اپنی نمازیں مداومت پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. والذین فی اموالهم حق معلوم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں حاجت مندوں کے لیے، جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے معلوم، للسائل والمحروم، حاجت مندوں کے لیے اور محرومین کے لیے، مقرر ہے پہلے سے. یعنی کہ سارا کچھ کھپا دیا، کہ کچھ چینج بچا تو کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دیا، نہیں، پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، اتنی سیلری ڈرا کی، اتنا اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، پہلے اس کو قرار ہوتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ کہ جو یوم جزا کی بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مقمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی بات نہیں کہ انسان اس سے بے خوف ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، سوائے اپنی بیویوں سے یا ان کی کنیزیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. تفسیر سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں آ چکی. فمن ابتغى وراء ذلك، تو اس کے سوا کچھ اور راستہ اختیار کرنا چاہے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں. مزید دو اہم کوالٹیز، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور وہ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، آداب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی ہیں جو باغات میں ہوں گے جن کا اکرام کیا جائے گا، جو کہ مکرم بنا دیے جائیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ان اہل ایمان بندوں میں ہمیں شامل فرما. میں اس کو جو کہوں گی آیات کی تفاصیل ہم سمجھ چکے ہیں سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں، یہ اہل ایمان کی بنیادی صفات اس مقام پر ذکر آیا ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع ہے جس میں مشرکین مکہ جو مخالفت کر رہے تھے اس کا ذکر ہے اور ان کو عذاب کی وعید اللہ کی طرف سے سنائی گئی ہے. فرمایا فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہوا ان کفار کو کہ وہ آپ کی طرف سے نبی آتے ہیں، آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عذین، گرو در گرو دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، یعنی ہر طرح یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. ایتمعو کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، یعنی ایک معمولی قطرے سے، نطفے سے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں. الا ان نبدل خیرا منهم، کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے بھی، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز کیے جانے والے نہیں. یہاں پر مسئلہ مقام آ گیا جہاں مشرقوں اور مغربوں کا ذکر ہے. میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک تو قرآن ذکر کرتا ہے جو عام بات من بھی آتی، مشرق اور مغرب، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں دیکھا دو مشرق اور دو مغرب، یعنی سردی اور گرمی میں سورج کے نکلنے کے دو انتہائی مقامات اور سورج کے غروب ہونے کے دو انتہائی مقامات، اور بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب. روزانہ سورج کے نکلنے کے اوقات ہم سمجھنے کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، غروب کے بھی روزانہ سورج کے نکلنے کا مقام ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس اعتبار سے کئی مشرق اور کئی مغربوں کا معاملہ. تو ایک مشرق اور ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، اور کئی مشرق اور کئی مغربوں کا معاملہ قرآن کریم میں، یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے. ساری باتیں جو ہیں وہ آج کے اسٹینڈرڈ سے پوری اترتی ہیں، لیکن ان باتوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسٹینڈرڈ سے پوری اتریں. اسٹینڈرڈ غلط ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ مین میڈ ہیں، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ فقط اتنا ہے کہ انسان جتنا ہی سوچے گا وہ اللہ کی وحی کے قدموں کے اندر ہی پہنچے گا. یہ حقانیت ہے اللہ کی اس کتاب کی آیات کی جو کھلتی چلی جا رہی ہیں. اللہ ان نبدل، ہم قادر ہیں اس پر، ان نبدل خیر منہم، کہ ان سے بہتر بدل دیں. تو آج انسانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تمہیں موقع دے رہے عمل کرنے کا، تم نہیں کرو گے، اللہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا. سورہ محمد کی آخری آیت ہم نے پڑھا، آیت نمبر 38 صلی اللہ علیہ وسلم، تم دین کو نہیں تھامو گے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز کیے جانے والوں میں سے نہیں. فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتى یلاقوا یومهم الذی یوعدون، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، یہ فضول بحثوں میں پڑے رہیں اور کھیلیں اور کودیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے مل لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے تیزی سے نکلیں گے، کأنهم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک ہدف کی طرف لبک رہے ہوں. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا اسے وعدہ کیا جاتا ہے. اے اللہ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. اس کے بعد سورہ نوح دو رکوع اور 28 آیات پر مشتمل، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، کس کس طریقے سے انہوں نے دعوت دی، 950 برس تک دعوت دی، اس کا ذکر. قوم کا رد عمل کیا رہا، اس کا ذکر. اور دوسرے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بد دعا کی قوم کے لوگوں کے لیے، اس کا ذکر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومک، کہ تم اپنی قوم کو خبردار کرو. من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، کہ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. قال يا قومي، انہوں نے کہا میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ واطیعون، اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وقت مقررہ تک تمہیں مہلت عطا فرمائے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹلے گا نہیں. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے. اب دیکھیے کس کس طرح اللہ نے بیان فرمایا یہاں کہ کیسے کیسے نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا 950 برس تک. قال ربی، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، دعوت دی، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، ان کی لیکن میری دعوت نے ان میں بھاگنے کے سوا کسی شے کا اضافہ نہیں کیا. مراد جتنا میں نے انہیں سنایا اتنا ہی انہوں نے فرار اختیار کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا کہ اے اللہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لیے، یعنی کہ مجھ سے رخ پھیر لیا. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ گئے اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. یہ کیا قوم نے ان کے ساتھ. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دعوت دینی ہے تو ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ہمیں فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا. 950 برس تک تبلیغ کی انہوں نے. تو میں انی دعوت ہم جہارا، پھر بے شک میں نے اعلان، اے میرے رب، انہیں بلند آواز سے علل اعلان بھی پکارا، مجموعوں میں پکارا. تو میں انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں انفرادی طور پر بھی سمجھایا. فقلت استغفروا ربکم، میں نے اسے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. اب اگلی دو آیات میں دیکھیے استغفار کی دنیاوی برکات، 5 برکات. یُسْرِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. 5 نعمت، بارش، مال، بیٹے، باغات اور نہریں عطا فرمائے گا. یہ استغفار کی دنیاوی برکات ہیں. چنانچہ نماز استسقاء میں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف استغفار پڑھا اور واپس چلے گئے، اور یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ کہتا ہے استغفار کرو گے تو اللہ بارش برسائے گا، اور بارش برسی بھی اس کے بعد. مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے لیے کوئی اس کی امید نہیں رکھتے، مراد ہے کہ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اس کے وقار کی کوئی امید نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا، اور یقیناً اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا فرمایا، مختلف مدارس سے گزار کر تمہیں اس نے پورا پروان چڑھایا. علم کرو کہ فخلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اسی نے انہیں چاند کو ایک نور چمکتا ہوا بنایا، اور اسی نے سورج کو روشن اور جلتا ہوا بنایا. اللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا. غذا انسان کی زمین سے آتی ہے، طبیعی وجود سے نطفے کا خارج ہونے کا معاملہ جس سے پیدائش ہوتی ہے، اس اعتبار سے اللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ اسی سے نکالے گا. اللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں. اتنی دعوت دی، اتنی نعمتیں بھی گنوائی، 950 برس سے سمجھایا، قوم اڑی رہی سوائے 70 یا 80 افراد. اب اگلے رکوع میں ان کے لیے بد دعا کا ذکر. قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا، اور پیروی کی ان کی جو ان کے مال اور جس کو اس کے مال اور اولاد نے زیادہ نہیں کیا سوائے خسارے کے. یعنی نافرمان لوگ، ان کی ان لوگوں نے پیروی کی ہے جو خسارے ہی میں ہیں. ومکروا مکرن کبارا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو. بخاری شریف میں تفصیل ہے، یہ اس قوم کے پچھلے نیک بندے تھے، اولیاء اللہ تھے. شیطان نے پٹی پڑھائی، انہوں نے پہلے ان کی مورتیں بنائی، دیکھتے رہے، اور ابھی رس اللہ کے پوجا پاٹ اور سجدہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، شیطان نے بت پرستی پر ان کو مجبور کیا اور اس کی پٹی پڑھا دی. یہ ان کے بتوں کے نام تھے، وہ بتوں کو پکارتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو مردوں کو پکارتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور صرف اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے سورہ مؤمن آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، اس سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے، نمک بھی مانگنا ہے، اللہ سے مانگو. وقت اول کتیرا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ان جھوٹے معبودوں نے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ظالموں کو اللہ زیادہ نہ کر گمراہی کے سوا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا نہیں پایا کوئی مددگار. فقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے بسنے کے لیے کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ. انک ان قدرهم يضل عبادك، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور بدکار نہ شکرے کے سوا کسی کو جنم بھی نہیں دیں. یہ ہے دکھے دل کے پکار نوح علیہ السلام کی. نبی جہاں اللہ رسول، جہاں اللہ کا رسول ہوتا ہے وہاں اس کے وجود میں ایک دل بھی ہوتا ہے اور غیرت دینی بھی ہوتی ہے. اللہ بھی یہ نہیں مانیں گے، اے اللہ تو ان کو ہر ہلاک اور برباد کر دے. لیکن نوٹ فرمائیے گا، سورہ ہود آیت نمبر 36 میں بات آ گئی ہے، نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ لَن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اب جو ایمان لے آیا وہ لے آیا، اس کے بعد کوئی نہیں لائے گا. یہ واضح بھی کر دیا گیا تھا. تو یہ بددعائیں انہوں نے کی ہیں اور اللہ نے اس قوم کو غرق کیا ہے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور وہ جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا. ولی المؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالمین کو ہلاکت کے سوا، بربادی کے سوا نہ بڑھا. یہ بدعائیں ہیں جو اس مقام پر قرآن نے نوح علیہ السلام کی نقل فرمائی. اس کے بعد سورہ الجن کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں دو رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں. اس میں بھی جنات کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے قرآن سنا. ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورہ احقاف کے آخری رکوع میں. مفسرین فرماتے ہیں کہ دو الگ الگ واقعات ہیں. وہ جو جنات تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے. یہ جنات جو ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ مشرک تھے پھر ایمان لے آئے تھے. مزید یہ ہے کہ اس میں آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک جنات ہی کی تقریر ہے، انہی کے الفاظ کو اللہ نے نقل کیا ہے گویا کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مزید تبصرہ آئے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں، اکاز سوق تھا، وہاں پہ بڑا بازار تھا، وہاں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے اور نقلہ ہی کے مقام پر فجر کی تلاوت فرما رہے تھے اور جنات نے قرآن سنا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو بھی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا. اب سورہ جن آ گئی ہے تو جنات کے متعلق چند باتیں مختصرا سماعت فرما لیجیے. نمبر 1، یہ مکلف مخلوق ہیں، یعنی انسان جنات دونوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا سورہ داریات آیت نمبر 56 میں. نمبر 2، جنات کی تخلیق قرآن بتاتا ہے کہ انسان سے پہلے ہوئی تھی اور آگ اس سے، اور ابلیس بھی جنات میں سے تھا. نمبر 3، جنات میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 4، یہ جنات شیطان کے ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں، من الجنتی والناس، اور جیسے انسان بھی ہو سکتے ہیں، قرآن کی آخری آیت یہ بتاتی ہے، برغلاتے لوگوں کو. نمبر 5، انسان اشرف المخلوقات ہے، چنانچہ اب نبوت جنات میں ہو سکتی ہو کہ پہلے ہو، لیکن جب انسان اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا، تو نبوت صرف انسانوں ہی میں رہی اور جنات ان کے تابع رہے. نمبر 6، جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے. نمبر 7، پہلے یہ آسمانوں کی کچھ خبریں اچک لیتے تھے، لیکن جب سے قرآن کا معاملہ شروع ہوا ان کی آزادی ختم کر دی گئی. نمبر 8، ان کو انسان پر اختیار حاصل نہیں، جیسے کہ شیطان بھی فقط کیا کر سکتا ہے، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، جنات بھی محض اتنا ہی کر سکتے ہیں. نمبر 8، یہ انسانی زبانیں سمجھتے ہیں جنات، احادیث میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، نمبرنگ میں شاید کچھ مسٹیک ہو سکتی ہو. اگلی بات ہے نمبر 9، ان کی غذا جو ہے وہ ہڈیاں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو استنجے کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرمایا، بخاری شریف کی حدیث. جنات میں اچھے بھی ہیں لیکن برے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں کو بہکاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں معوذتین پڑھنے کی تلقین فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب لباس تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بیت الخلاء میں جائیں تو اس سے پہلے وہاں جانے کی دعا پڑھ لینی چاہیے، تو انشاءاللہ جنات سے ہماری حفاظت رہے گی. یہ چند باتیں جنات کے حوالے سے. اب آئیے سورہ جن کا آغاز کریں. پہلی 15 آیات میں جنات کے سماع قرآن اور ان کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے جن کے جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا. فقالوا انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک دل پر اثر ڈالنے والا قرآن سنا ہے. یعنی لرشدی فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، بس اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وہ پہلے شرک کر رہے تھے، اب ان کو توحید کی دعوت مل گئی تو کہہ رہے ہیں لن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کریں گے. وانہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، برتر ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کسی کو اپنی بیوی اور اولاد نہیں بنایا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ الشَّطَطَ، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف مراد ابلیس یا پورا گروہ ہے نافرمان جنات کا، وہ بڑھا چڑھا کر اللہ پر باتیں کہتے تھے، جھوٹ منسوخ کرتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ منسوخ نہیں کریں گے. یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ہمارا کوئی ایسا گمان نہیں تھا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے اور انہوں نے جنات کو تکبر میں اور بڑھا دیا. یہ مشرکین کی روش تھی، جب کسی وادی میں جاتے تھے سفر کے دوران تو کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، تو وہ جن بھی شیر ہو جاتا ہوگا. تو یہ کہہ رہے کہ ہم میں سے انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے اور انہوں نے جنات کو تکبر میں اور بڑھا دیا. وَأَنَّهُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا جیسے کہ اے لوگوں تم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا، روک دیے گئے، وہیں میں سے کچھ سنگو نہیں لے سکتے. ذکر کئی مرتبہ آ چکا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس اب جو کوئی سننا چاہتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہاں گھات لگایا ہوا ایک شولہ پاتا ہے، یعنی کہ ستارہ ٹوٹا ہوا یا شہاب ثاقب کے جو اس کو مارا جائے گا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں آیا ان کے ساتھ برا، یعنی کہ کسی تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے. یعنی کہ یہ وحی کا نازل ہونا بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے انسانوں کے لیے، جو قبول کرے ان کے لیے بشارت اور جو انکار کرے ان کے لیے وعید اور عذاب. تو ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے. وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی گناہگار. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راہوں پر ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکیں گے زمین میں، اور ہم اس کو ہرگز ہرا کر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، فرادہ اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو ناکام کر کے کہیں نہیں جا سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس وہ اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم سے کچھ مسلمان یعنی فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف بھی. یہ ان کی توحید کا بیان آ رہا ہے، ایک دفعہ قرآن انہوں نے بھی سنا. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس جو اسلام لے آیا، فرما برداری کی روش اس نے اختیار کی، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے گناہگار، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن ہو گئے. یہ 15 آیات مکمل ہوئی اور اس میں جنات کی تفصیل مکمل ہو گئی. اب اللہ تعالی کی طرف سے تبصرہ آ رہا ہے. فرمایا وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو انہیں مسلسل پانی فراہم کرتے، پلاتے. لنفتنهم فيه تاکہ انہیں اس میں آزمائیں. ومن يعرض عن ذکر ربه اور جو اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرے گا يسلكه عذابا صعدا تو اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کرے گا. یہ شدید تکلیف کی کیفیت کے بیان میں لفظ استعمال ہوتا ہے چڑھنے والا عذاب. اب نوٹ کیجئے ومن يعرض عن ذکر ربه جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا. اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن, ہم پڑھ چکے سورہ طہٰ آیت 124 125 126 جو اللہ کے اس ذکر قرآن سے منہ موڑے گا اللہ اس کو دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ فرما دیں گے اور قیامت میں اللہ اس کو اندھا کڑا کریں گے. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو, پکارنا صرف اللہ کو. سورہ مؤمن میں ہم نے پڑھا تھا دعا صرف اللہ سے, کوئی واسطہ کوئی وسیلہ کسی کی ضرورت نہیں. سورہ مؤمن آیت 60 مجھی سے مانگو میں قبول کروں گا. جامع ترمذی کی حدیث سنا چکا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو اندر مساجد مساجد اللہ کی ہے کسی اور کو نہ پکارو. اس کا یہ مطلب نہیں باہر جا کے کسی اور کو پکارنا شروع کر دو, نہیں, یہ تو خالص عبادت گاہیں ہیں یہاں بھی اور یہاں سے میسج لے کر جاؤ کہ پوری زمین میں کس کو پکارنا ہے, فقط اللہ کو پکارنا ہے, اس کے سوا کسی کو نہیں. وأنه لما قام عبد الله اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم يدعوه کہ اللہ کو وہ پکارے کادوا يكونون عليه لبدا تو قریب تھا کہ وہ یعنی مخالفین ان پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو جائیں. یہ شدید مخالفت کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کیا. اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا وہ شروع ہو رہا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ذکر ہے, شرک کی نفی کا ذکر ہے. فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا بے شک میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. قل اے نبی فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی فائدے کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے ہرگز کوئی پناہ نہیں دے گا اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں. ولن اجد من دونہ ملتحدا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا مگر الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے بات اور پیغام کا پہنچا دینا اس میں مجھے پناہ ملے گی. یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن کا. اللہ کے رسول کی پوزیشن بھی کیا ہے کہ مجھے بھی نفع نقصان کا اختیار حاصل نہیں ہے, میں کہیں نہیں جا سکتا بچ کے, اللہ کے مقابلے میں مجھے کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے سوائے یہ پناہ کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ میں پہنچا دوں تو میں کامیاب ہوں گا. اللہ نے خود کہا سورہ مائدہ آیت 67 اے نبی یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ آپ پر اے رسول اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیجئے. پناہ اسی قرآن میں ملے گی. سورہ الکہف آیت نمبر 27 ولن تجد من دونه ملتحدا اس قرآن کی سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی. آج اس امت کو بھی پناہ ملے گی اسی قرآن میں. پناہ اصل تو اللہ کی ہے, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز میں. پناہ اصلا اللہ کی ملتی ہے اس کی رسی قرآن کتاب کے ذریعے سے. اللہ کے رسول بھی کہہ رہے پناہ ملے گی تو اس کام میں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بات اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو میں پہنچا دوں. اللہ ہمیں قرآن کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں قرآن کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب تنبیہ اور عذاب کی وعید حتیٰ اذا رأوا ما يوعدون یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے فسيعلمون من اضعف ناصر واقل عددا فانقریب وہ جان لیں گے کس کا مددگار کمزور تر ہے اور تعداد میں کم تر ہے. ساری تمہاری عقل ختم ہو جائے گی. قل اے نبی فرما دیجئے ان ادری اقریب ما توعدون ام يجعل له ربی امدا میں نہیں جانتا آیا جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا یہ کہ اس کے لیے میرا رب کوئی مدت اس نے مقرر کر رکھی ہے. عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا الا من ارتضى من رسول سوائے یہ کہ وہ پسند فرماتا اپنے رسولوں میں سے. یہ ہے علم غیب کی حقیقت. کل علم غیب اللہ کے پاس, جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے. رسولوں کو دیا یقیناً دیا اس نے پسند فرمایا, سب سے بڑھ کر دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنا دیا یہ بڑا خطرناک سوال ہے, یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جتنا چاہا دیا، بھرپور دیا، ہم ناپنے بیٹھیں گے گستاخی کر جائیں گے۔ ایک انجینئر کے کام پر کم از کم کامنٹس پاس کرنے والا انجینئر تو ہو، ایک ڈاکٹر کی کیپیبلٹی کے اوپر کامنٹس پاس کرنے والا ڈاکٹر تو ہو، ایک نبی کے مقام پر کامنٹس پاس کرنے کے لیے کم از کم نبی تو ہو، ایک رسول کے مقام پر کامنٹ پاس کرنے کے لیے کم از کم رسول تو ہو، تمام نبیوں کے سردار اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کے مقام کے علم پر کامنٹس پاس کرنا بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ دیا جتنا دیا اللہ نے دیا، بس کل اللہ کے پاس جس کو چاہا دیا، سب سے بڑھ کر دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ الا من ارتضى من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو پسند فرماتا ہے وہ اپنے رسولوں میں سے، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو بے شک اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے چلاتا ہے، یہ وحی کی حفاظت۔ لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ انہوں نے پہنچا دیے پیغام اپنے رب کے، واحاط بما لديهم، اور اسے احاطہ کیا ہوا ہے، واحصى كل شيء عددا، اور ہر شے کو گنتی میں شمار کر رکھا ہے، جو کچھ ان کے پاس، رسول پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے اللہ کو معلوم ہے، فرشتے پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد سورہ المزمل، دو رکوع اور 20 آیات میں مشتمل۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بھاری ذمہ داری کو سہارنے کے لیے رات کے قیام کی تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساتھ ہی جھٹلانے والوں کو تنبیہ بھی اس رکوع میں کی گئی ہے۔ یہ تیسری وحی تھی، اس سورت کی ابتدائی تقریباً دس آیات ابتدائی کی تیسری وحی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب کے حساب سے نازل ہوئی۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے بھی بڑا پیارا انداز اور ہے بھی ذرا متنبع کرنے کا کہ اب آرام نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر یہ کہ کچھ کم، رات پوری رات سے کم، نصفہ اس رات کا نصف، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں۔ نصف سے کم کتنا؟ 1/3۔ نصف سے زیادہ کتنا؟ 2/3۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بات آ رہی آیت نمبر 5 میں، بلکہ تلاوت سماعت فرمائی اس کے ترجمے کے ساتھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ بھاری کلام سے مراد قرآن بھی لیا گیا، اور بھاری کلام سے مراد بھاری بات، دین کی ذمہ داری کی بات، دین کے قائم کرنے کی بات، جس کا ذکر مزید آئے گا سورہ المدثر آیت نمبر 3، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ یہ بھاری ذمہ داری آ رہی ہے، اس کو سہارنے کے لیے، اس کی ادائیگی میں آسانی حاصل کرنے کے لیے رات کو کھڑے ہو جائیے، پوری رات سے کچھ کم، یا آدھی رات، اس سے کچھ کم ایک تہائی، اس سے کچھ زیادہ دو تہائی، اور ترتیل سے قرآن پڑھیے۔ یہ ترتیل کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت علیحدہ علیحدہ پڑھنا اور اس سے تأثر لینا، یہ ترتیل ہے۔ لطف قرآن کا پڑھنا اور سننا اسی میں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں یہ قیام اللیل بڑی اہم ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہوں، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ان کے لیے بہت بڑا سہارا یہ راتوں کا قیام قرآن کے ساتھ۔ الحمدللہ کم از کم رمضان کی حد تک تو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ایک تہائی سے تو خیر آگے ہی معاملہ ہے، نصف کا بھی ہے، دو تہائی کا بھی ہے، 80% آتے ہی معاملہ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہمیں اسی پریکٹس کو پورا سال جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا وعقبا مقیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت روندنے والا ہے اور بات کرنے کے اعتبار سے زیادہ درست ہے۔ کہ رات کے دین جب انسان ترک کرتا ہے تو محبت الہی میں بہت بڑھ جاتا ہے اور نفس کی خواہشات کو کچلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے لیے رب سے کلام کرنا بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے۔ دن میں مصروفیات، ابھی بزنس سے اٹھے ظہر کی نماز پڑھ لی، ابھی دکان سے واپس باہر آئے اور عصر کی نماز پڑھ لی، اتنی کلیئر بات نہیں ہو پاتی۔ 1-to-1 پرسنل کال اللہ کے ساتھ، ڈائریکٹ ڈائلنگ کا معاملہ ہے تہجد کی نماز میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل شغل ہے، مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اے نبی اپنے رب کے نام کو ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اس کے ہو رہیے۔ یہ ہے تبتل، سب سے کٹ کر اسے اللہ کے ہو جائیے۔ ون آن ون فیس ٹو فیس اس سے بات کیجئے. اس کو کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے, اللہ سے کلام, اللہ سے ملاقات. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, رب ہے مشرق اور مغرب کا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذ ہو وکیلا, اسی کو کارساز بنائیے, اسی پر توکل کیجئے. واصبر علی ما یقولون, اور اے نبی جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو صبر کیجئے. یہ تلقین مکی صورتوں میں بار بار, صبر کیجئے, برداشت کیجئے, برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے, سورہ حامیم سجدہ آیت 34, ہاتھوں کو باندھ کر رکھو, سورہ نساء 77. مکے میں یہی چل رہا تھا دعوت کے مرحلے میں. وَحَجُرُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور ان سے عمدگی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کیجئے. کہ ہجرت بی سی سے ہجرت, علیحدہ ہو جانا, عمدگی سے علیحدہ ہو جائیے تاکہ دعوت کا موقع رہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جوش جوانی میں یا خطابت کی جذبات میں آ کر یا ادر وائز مزاج کے ہاتھوں مجبور ہو کر جس کے سامنے دعوت رکھی جاتی ہے انسان غصے کا اظہار کر جاتا ہے, جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آئندہ بات کرنے کے مواقع باقی رہتے ہی نہیں. نہیں, کنارہ کشی جمیلہ عمدگی کے ساتھ. اس کے بعد نافرمانوں کو وہی سنائی جا رہی ہے, اس وقت جو بڑے بڑے اکڑنے والے سرداران قریش تھے مشرکین مکہ کے, ان کو سنایا جا رہا ہے. فرمایا وذرنی والمکذبین اولی النعمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور جھٹلانے والے ان خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے. وما حلهم قلیلا, اور ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. ان لدینا انکال و جحیما, بے شک ہمارے ہاں بیڑیاں بھی ہیں اور دہکتی آگ بھی. وطعاما ذا غصہ کیوں و عذابا علیما, اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا, اس زقوم کا درخت سورہ دخان. اور عذاب دردناک, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, جس زمین و پہاڑ کاپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودوں کی طرح ہو جائیں گے, ڈھیر ہو جائیں گے بالکل. انا ارسلنا الیکم رسولا, بے شک ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک رسول کو, شاہدا علیکم, جو تم پر گواہی دینے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. فعصا فرعون الرسول, پس فرعون نے رسول کا انکار کیا, نافرمانی کی. فاخذناه اخذا وبیلا, تو ہم نے اس کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. جب وہ پکڑا گیا تو تم بچ جاؤ گے کیا, یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا, اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے, حالت بدل دے گا ان کی بالکل. السماء منفطر به, جس دن آسمان پھٹ جائے گا. کان وعده مفعولا, یہ وعدہ ہے اس کا پورا ہونے والا. ان هذه تذکرہ, یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اس کے بعد دوسرا رکوع آ رہا ہے جو کہ عام مصحف میں ایک ہی آیت پر مشتمل ہے, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کہ یہ دراصل دو آیات ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ علیما ان سے یکونو سے نئی آیت شروع ہوتی ہے, ایک بات. دوسری بات ہے کہ جو دوسرا رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ مدینے میں نازل ہوا ہے, جو اس کے مضامین اس سے بات واضح ہو جائے گی. آگے قتال کا ذکر آ رہا ہے, نماز کے قیام کا ذکر آ رہا ہے, یہ اشارہ مدنی دور کی طرف ہے جہاں قتال کے احکامات بھی اور پنج وقتہ نماز بھی آ گئی تھی معراج کے موقع پر. باقی پہلا رکوع جو ہے یہ تو بالکل ابتدا میں نازل ہوا, اس کی تقریبا 10 آیات تو تیسری وحی ہے, تو یہاں نماز وہ مراد نہیں ہو سکتی جو معراج میں پانچ نمازیں آئیں. اس اعتبار سے رائے یہ ہے مفسرین کی کہ دوسرا رکوع جو ہے یہ بعد میں مدینے میں نازل ہوا ہے. فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خوب جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں. وہ نصفہ اور کبھی آدھی رات, وثلثہ اور کبھی ایک تہائی, یہ تین پاسبلٹیز بتائی, آدھی رات, دو تہائی اور ایک تہائی. گویا قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے کم سے کم ایک تہائی رات پر, اگر 12 گھنٹے کی رات ہو تو کم سے کم 4 گھنٹے کا قیام وہ قیام اللیل کہلائے گا. وطائفه من الذين معك, اور وہ بھی ایک گروہ کے جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت. اللہ یقدر اللیل والنہار, پر اللہ تعالیٰ رات دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے, بدلتا ہے انہیں. علیم علم تحصوہ فتاب علیکم, اللہ کے علم میں تھا کہ تم ہرگز نبھا نہیں سکو گے, تو اللہ نے دوبر عنایت فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, تو قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو, جس کی جتنی پاسبلٹی ہو, جس کے لیے جتنا ممکن ہو وہ اتنا ہی پڑھ لے. مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں, آگے ذکر اس کا آ رہا ہے, مختلف محنتیں ہیں, مختلف مسائل ہیں, مختلف مشغولیات ہیں, ہر ایک کے لیے طویل قیام ممکن نہیں ہوگا, اللہ نے بھی آسانی کی ہے تو جو آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لو. اب اس کی چند مثالیں. علم ان سيكون منكم مرضى، اللہ کے علم میں وہ جانتا ہے کہ یقین تم میں سے کوئی بیمار ہوں گے، وہ آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کوئی ہے کہ وہ روزی تلاش کرتے ہوں گے، زمین میں سفر کریں گے وہ تاکہ اللہ کے فضل میں سے روزی تلاش کریں، وہ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور ہوں گے دوسرے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، اب یہ قتال تو مدینے نہیں ہوا ہے، فقرأوا ما تيسر من بس اس میں سے جس قدر آسان ہو پڑھ لیا کرو، سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات، جتنا ممکن ہے کھڑے ہو جایا کرو، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، یہ پانچ وقت کی نماز، تو نوٹ فرما لیجئے، ابتدا میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ فجر کی دو رکعتیں، عصر کی دو رکعتیں اور تہجد کی نماز کی فرضیت تھی، جب پانچ وقت کی نماز آ گئی معراج کے موقع پر تو وہ فرض رہ گئی اور قیام اللیل نفل ہو گیا، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر اس کی فرضیت باقی رہی، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو قرض حسن دو، تفصیل آ چکی سورہ حدید میں بھی سورہ تغابن میں بھی، وہ مال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوه عند اللہ اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، هو خیر واعظم اجرا وہ بہتر ہے اور بڑی ہے اجر کے اعتبار سے، اس کا بڑا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، فاستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، اتنی عبادات کرنے کے بعد بھی تکبر نہیں بلکہ بخشش مانگو اللہ سے، چنانچہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے بخاری کی حدیث، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی محدثین فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر اس نماز میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس کو معاف فرما دے، میں تو اس سے بخشش مانگتا ہوں، تو تکبر تو بہت دور کی بات، عاجزی بندہ اختیار کرے کہ اے اللہ اس ٹوٹی پوٹی حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اس کے بعد سورہ المدثر دو رکوع 56 آیات پر مشتمل، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں 7 آیات، یہ چوتھی وحی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اہم ہدایات دی گئی ہیں جو بالکل ابتدا میں ہیں، اور مشرکین میں سے ذکر کیا گیا ہے نافرمانوں کا، اور ان کو عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنائی گئی ہے، یا ایوہ المدثر اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے، ربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، نبوت کا ظہور تو ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس ذمہ داری کو سہارنے کے لیے سورہ مزمل کے ابتدائی آیات میں رات کے قیام سے سہارا لینے کی تلقین و ترغیب آ گئی، اب رسالت کی ذمہ داریاں وہ کیا ہیں، تمام رسولوں کا بنیادی فنکشن سورہ نساء آیت نمبر 165 بشارت اور انذار انسانیت تک، وہ آ گیا قم فانذر، رسولوں کا تکمیلی فنکشن سورہ حدید آیت نمبر 25 لیقوم الناس بالقسط، انسانیت انصاف پر قائم ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنا ضروری ہے، اور ربک فکبر یہ تکمیلی شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے، دیکھیے تشہیر کے معنی کسی چیز کو ایڈورٹائز کرنا پھیلانا، تسہیل کے معنی ایز آسان کرنا، تکبیر کے معنی بڑا کرنا، مراد کیا ہے، اللہ بالفعل بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی اس دنیا میں مانی نہیں جا رہی، اے نبی اس کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، اس کی بڑائی کو منوائیے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا، سورہ صف آیت نمبر 9 کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی، اسی کے لیے آپ کی پوری زندگی لگی، اسی کے لیے قتال ہے، اسی کے لیے جنگ ہے، اسی کے لیے 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے، اسی کے لیے طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہونا، اسی کے لیے احد کے میدان میں لہو لہان ہونا، یہ سب کچھ اسی کام کے لیے، یہ تکمیلی شان بھی اور یہ تکمیلی فریضہ بھی، اور ربا کا فکبر اے نبی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے، وثیاب کا فطاہر اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، ہمارے دین میں صفائی کی اہمیت کو سمجھیے کہ ابتدائی تیسری وحی چوتھی وحی اور چوتھی وحی میں صفائی کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ رجس فہجر اور ہر نجاست سے دور رہیے، ناپاک چیزوں سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر اور زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ کیجیے، یہ ترغیب دی جا رہی ہے انسان بے غرضانہ طور پر دوسروں کی مدد کرے، اس لیے نہیں کہ وہ فلا مجھے دے گا اس لیے میں دے رہا ہوں، نہیں بلکہ بالکل بے غرض اور بے دوس ہو کے دوسروں کی مدد کیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے اس کی رضا کے حصول کے لیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ ایک دن ہوگا بڑا دشوار، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کفار پر آسان نہیں ہوگا. اس کے بعد کے جو آیات ہیں مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ، کیونکہ بڑا دشمن اسلام تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن نوٹ کیجئے، قرآن ایک کریکٹر سامنے رکھتا ہے ہر دور کی رہنمائی کے لیے. ذرنی ومن خلق وحیدہ، مجھے چھوڑ دو اور اسے کی جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا. یہ بھارت اپنی ماں باپ کی عقل و بھی اولاد تھا ولید بن مغیرہ. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے مال کثرت سے دیا. وبنین شہودا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے 10 بیٹے تھے، ایک خالد بن ولید بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے. ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ہر طرح کی بساط بچھائی، ہر طرح کا سامان دیا. ثم یتمع عن ابیب، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں اسے دوں. کلا ہرگز نہیں، انہ کان لی آیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے. سأرہقہ صعودا، اب اسے بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا، برادہ کی شدید مشقت میں مبتلا کروں گا. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا. یہ کچھ قریب آیا، لیکن پھر یہ کہہ گیا کہ تو شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے، دور چلا گیا پھر وہی سے. فقتل کیف قدر، بس وہ مارا جائے کیسا اس نے انداز مقرر کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا انداز لگایا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور اس نے تکبر کیا. فقال، اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ صرف ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے نقل کیا جاتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک آدمی کا کلام ہے. اب اللہ کا تبصرہ، سأصلیہ سقر، عنقریب اسے میں جہنم میں ڈالوں گا. یعنی ہر وہ شخص، صرف ولید نہیں، ہر وہ شخص جو اللہ کی اس کتاب کی مخالفت پر اڑ جائے، اس کے لیے اللہ کا اعلان، سأصلیہ سقر، عنقریب اسے جہنم میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے جہنم کیا ہے؟ لا تبغی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہے. اب یہ آگے خود اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس 19 کو فیور کو اللہ نے فتنہ بنا دیا لوگوں کے لیے. یہ متشابہات میں سے ہمارا ایمان ہے. اللہ نے فتنہ بنایا، اس کا ذکر اگلی آیت میں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور دوزخ کے دواروں کو صرف فرشتے بنائے ہیں ہم نے. وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کے لیے آزمائش کے لیے رکھی ہے جنہوں نے کفر کیا. مزید اس کے مقاصد کیا ہیں؟ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور جو ایمان لائے ان کا بھی ایمان زیادہ ہو. وَلَا يَتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب اور اہل ایمان، وہ شک نہ کریں. بل یقول الذین فی قلوبهم مرض، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. والکافرون، اور جو کفر کرنے والے ہیں. ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، وہ یہ کہیں کہ اللہ کیا ارادہ کرتا ہے، اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال کے ساتھ. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کذلک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور کوئی نہیں جانتا تمہارے رب کے لشکروں کو صرف اس کے سوا. وما ھی الا ذکرا للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر تمام انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یا نوٹ کیجئے، اس 19 کو اللہ نے فتنہ بنایا. اس وقت کے مشرکین میں سے ایک پہلوان اٹھا، اس سے کہا کہ 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی کو تم سنبھال لینا. اس وقت نے یہ کہا. پھر اسی 19 کی عدد کو لے کے لوگوں نے خامہ خان کی جو ہے وہ کیلکولیشنز کرنے کی کوشش کی. خلیفہ رشاد کا فتنہ مشہور ہوا، بہت موٹی کتاب اسے ترتیب دی. 19 کی یہ فگر، 19 کا یہ روٹ، 19 کی یہ ڈویژن، 19 کی یہ ملٹیپلیکیشن، 19 کی یہ جیومیٹرک پروگریشن، اور یہ پلس اور یہ مائنس اور یہ اور وہ. یہ کہنے کے بعد کہا کہ بس میری اس کیلکولیشن کے حساب سے قرآن کی 2 آیتیں زیادہ ہیں. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اللہ کے رسول کی عظمت پر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہہ کہ اس کو نکال دو تو میری کیلکولیشن کے حساب سے قرآن جو ہے وہ صحیح بیٹھے گا. قرآن تمہارے ابا جان کی جاگیر نہیں ہے کہ تمہاری کیلکولیشن پہ وہ پورا اترے. رب کائنات کیا عطا کردہ ہے. بارہ لوگ فتنہ اٹھا اور اس کے بعد اس کو مارا بھی گیا ہے اس شخص کو، لیکن یہ تاریخ میں فتنہ رہا اس اعتبار سے. اس نے کہا کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، غلط کہا اس نے. تشدید والے حروف کو اس نے گنا نہیں جو کہ ڈبل ہوتے، 21 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سے سمجھ لیجئے کہ اس دور میں جہاں سائنٹیفک ریسرچ سامنے آ رہی ہے، کیلکولیشن سامنے آ رہی ہیں، میتھمیٹیکل کیلکولیشن سامنے آ رہی ہیں، ایک حد تک تو ٹھیک ہیں، قرآن اسٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق کوئی شے ہے لے لیں گے اس کو. یہ چیزیں اسٹینڈرڈ نہیں ہیں کہ ان کے اوپر قرآن کو پرکھیں، صحیح تو لیں گے ورنہ نہیں تو ایمان چلا جائے گا. اللہ کا عرش کس سینٹر پہ رکھیں گے اس کو، اللہ کی کرسی کہاں پر رکھیں گے اس کو، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی منڈلی کہاں پر رکھیں گے اس کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسٹینڈرڈ قرآن ہے، قول اللہ و قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شے اس کے تابع ہے لے لیں گے، تابع نہیں ہے ریجیکٹ کر دیں گے. قرآن سائنس کا پابند یہی ہے، سائنس کو قرآن کا پابند ہونا پڑے گا. یہ بات بالکل کلیئر کٹ انداز میں ذہن میں رہنی چاہیے، ورنہ یہ دور فتنہ ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگ کر کے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا رکوع اس میں اہل جنت کا بھی ذکر آئے گا اور اہل جہنم پر بھی تبصرہ آئے گا. کلا والقمر، نہیں نہیں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹ پھیر جائے، وصبح اذا اسفر، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو، انھا لیہد الکبر، بے شک ایک بہت بڑی خبر ہے، نذیر للبشر، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، یعنی قیامت کی خبر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم سے جو چاہے وہ آگے بڑھے، جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھا گیا ہے. جان مال اللہ کا ہے، سودا وہ کر چکا. سورہ التوبہ آیت نمبر 111، اللہ نے ایمان والوں کے جان و مالوں کا سودا کر لیا. یہ جان اس کی ہے، ہماری نہیں، یہ مال اس کا ہے، ہمارا نہیں، ہم پابند اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرنے کے. اب دنیا سجن المؤمن، مسلم کی روایت، دنیا مومن کا قید خانہ، پابند ہے آزاد نہیں. پابندی کریں گے وہاں جا بخشی ہو جائے گی، رہن رکھے گا وہاں، پابندی نہیں کریں گے دھر لیے جائیں گے، عذاب جہنم ہوگا. پھر یہ ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. کیوں؟ انہوں نے تو اللہ کی اطاعت کی ہوگی تو یہ بخش دیے جائیں گے. فی جنات یتساءلون، باغات میں ہوں گے، وہ سوال کریں گے، عن المجرمین، گناہگاروں سے. بڑا سخت مکالمہ ہے قرآن کریم کا یہاں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان. ما سلککم فی سقر، اے جہنم والوں، تمہیں کس شہر نے جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کفار کا نہیں. کفار سے ایمان کا مطالبہ ہے، قبول کریں پھر نماز کا مطالبہ ہے. نماز ادا نہ کرنے والوں کے لیے جہنم، اور جہنمی پہلی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے. اللہ ہمیں تمام نمازوں کا پوری زندگی پورا سال اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قالو، وہ جواب دیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. حقوق اللہ بھی پامال کرتے تھے، حقوق العباد بھی پامال کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بالکل فضول قسم کی باتوں میں، بےہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک یقینی بات یعنی موت ہمیں آ گئی. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. فما لهم عن التذكرة معرضين، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیر دے ہیں. کأنهم حمر مستنفرة، وہ کہ وہ بھاگے ہوئے جنگلی گھدے ہوں جو سر پر دوڑتے ہیں. فرت من قصرا، بھاگے جاتے ہیں وہ شیر سے خوف کی وجہ سے. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہر ایک کو ایک ایک کتاب دے دی جائے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا يخافون الآخرة، وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں. آخرت کا خوف نہ ہو تو انسان کتاب کا بھی انکار کرے گا، دین سے بھی فرار اختیار کرے گا. کلا، ہرگز نہیں. انہ تذکرہ، بے شک ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے سے یاد رکھے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ یاد نہیں رکھیں گے، نصیحت حاصل نہیں کریں گے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو وما یذکرون، وہ نہیں یاد کر رکھیں گے، نہیں نصیحت حاصل کریں گے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہو اہل التقوی، وہ اس قابل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور اس قابل ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں، اور جو میرا تقوی اختیار کر گیا اور میرے ساتھ اس نے کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف فرما دوں. اللہ ہمیں اپنے ہی تقوی اختیار کرنے اور اپنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ القیامہ، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کے حوالے سے گفتگو آئے گی اور نتائج کا بھی ذکر آئے گا. دو رکوع 40 آیات مشتمل یہ مکی صورت ہے. بڑے زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کے حوالے سے قسمیں بھی کھائی ہیں اور اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی. فرمایا لا اقسم بیوم القیامت، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. یہ لا کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک گفتگو چل رہی ہو اور اس کے اندر ایک شخص کوئی آرگومنٹ سامنے آئے اور کہے کہ نہیں، وہ زور ہے، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. وہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے تھے ان کی نفی فرمائی، اقسم بیوم القیامت، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. بلا، اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. نفس تین قسم کے قرآن میں، سورہ یوسف آیت نمبر 53 امارہ برائی کی دعوت دینے والا، سورہ فجر آیت نمبر 27 مطمئنہ جس میں روح جسم پر غالب ہو، بندہ مطمئن ہو نیک اعمال کے ساتھ. یہ ہے درمیان میں نفس اللوامہ، ملامت کرنے والا، اس کو عام اصطلاح میں ہم ضمیر کہتے ہیں. ہمارے اپنے اندر ایک پکار ہے، اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کی سزا ملنی چاہیے. دنیا میں ایسا ہو نہیں رہا، عقل کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا عالم ہو جب بھلائی کا بدلہ دیا جائے اور برائی کی سزا دی جائے. سورہ زلزال کے آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر بھلائی موجود پائے گا انسان، ہر برائی موجود پائے گا انسان، چاہے ذرہ برابر ہو. یہ تمہاری فطرت کی پکار ہے، اس ضمیر اور نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی. بلا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتے کہ ہم اسے ہرگز جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا. یہ شہانہ انداز اللہ کا، ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جسم کی کسی اور عضو کا ذکر نہیں کیا، پور پور کا کیوں؟ کہ ہمیں بتا دیا گیا یہ ایجاد ہوئی 1880 میں، فرانسس گولڈ ایک شخص کا نام تھا جس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ دنیا میں دو افراد کے بھی فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے، اور اس ڈسکوری کے بعد اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال کیا گیا، آج بھی استعمال کیا جاتا ہے. 1880 کی ڈسکوری ہے جو انسان نے کی ہے. رب کائنات 1400 برس پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم انسان کی انگلیوں کے پور پور کو درست کرنے کو تیار ہیں اور قادر ہیں اس بات پر. جو اتنی باریک شے جو دو افراد کے بھی نہ ملتے ہوں، چاہے 6 ارب انسان موجود ہوں، اتنی باریک شے کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اتنی باریکی کے ساتھ اس کے لیے تمہارا پورے کا پورا پیدا کرنا، ہڈیوں کا جوڑنا کیا مشکل. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ کو بھی گناہ کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے قیامت کب ہوگی. لوگ ذکر کیوں نہیں سننا چاہتے قیامت کا؟ بعض اوقات کہتے نہیں نہیں موت کی بات نہیں کرو بھائی، کیوں نہیں کرو موت کی بات، کیوں کیوں آخر کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے بات نہیں کرو جس کو موت سے ڈر ہوتا ہے، جس نے تیاری نہیں کی ہے. تو کیوں نہیں سننا چاہتے لوگ؟ نافرمانی نہیں چھوڑنا چاہتے بھائی، کیوں نہیں آتے درس قرآن میں؟ کیا اگر سنیں گے تو ماننا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا، وہ چاہتے نہیں. یعنی کہ یہ ہٹ حرامیاں، برانا مانیے گا، یہ حرام خوریاں اور یہ نافرمانیاں، یہ لذات دنیاوی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن کیا کبوتر آنکھیں بند کر لے تو دلی چھوڑ دے گی؟ اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے آگے اور نڈر بن جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے، اچھا یسألو ایان یوم القیامہ، بتاؤ کب آئے گی وہ قیامت. اب جتنا یہ چپتا ہوا سوال ہے، اس سے زیادہ شدید انداز میں اللہ کا جواب، فإذا برق البصر، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، وخسف القمر، چاند کو گرہن لگ جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے. یہ ہے جس کو بھی جو سائنس نہیں پہنچ سکی آج تک. یہاں پر آج یہ نظام چل رہا ہے، سورج اسموتھلی موو کر رہا ہے، چاند موو کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے وقت اس کو جمع کر دیا جائے گا، یہ سارا نظام تلپٹ. وجمع الشمس والقمر، اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ اين المفر، انسان کہے گا آج ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کب آئے گی شامت؟ کل ہرگز نہیں، لا ودر، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. الى ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تمہارے رب کی طرف ہی ٹھکانا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ کہ اس نے آگے بھیجا، جو کچھ کہ اس نے پیچھے چھوڑا. یہ دو اعتبارات، کیا عمل لے کر آیا بتا دیا جائے گا، اور کیا کچھ ترکے میں پیچھے چھوڑ کر آیا وہ بتا دیا جائے گا. اور ایک قدم وآخر کا مطلب کس چیز کو پرائیورٹی دی، کس چیز کو نیچے رکھا، کس چیز کو ترجیح دی، کس چیز کو کمتر سمجھا. دنیا کو ترجیح دی آخرت کو، اللہ کو ترجیح دی یا دنیا کے دھندوں کو؟ تو ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، انسان کو بتا دیا جائے گا اس دن کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ پر خود بصیرت رکھتا ہے، جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ، خواہ وہ کتنے ہی عذر تراشتا رہے، بہانے پیش کرتا رہے. جھوٹ بولنے والے کو تو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے کتنے شوگر کوٹڈ انداز میں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا بھی لے، اپنے آپ کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتا. انسان کو اپنے اوپر تو بصیرت حاصل ہوتی ہے، چاہے لاکھ لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرتا رہے. اب اس کے بعد چار آیات آ رہی ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. بظاہر محسوس ہوتا ہے وہ کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند ہے کہ تمام لوگ دین قبول کریں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. تو جب بھی جبریل امین آتے تھے، وہی نازل فرماتے تھے، تو آ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ کوئی شے رہ نہ جائے اور جلدی سے لوں اور فوراً پہنچاؤں دوسروں تک. یہ آپ کی فکر تھی، کوئی شے پہنچانے سے رہ نہ جائے، پہنچنے سے رہ نہ جائے، اور لوگوں کو جلدی پہنچایا جائے تاکہ وہ جہنم سے بچنے کی فکر کریں. اس وجہ سے آپ جلدی کرتے تھے. اللہ نے تسلی دی، جلدی نہ کیجیے، پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری اور یاد کرا دینا بھی ہماری ذمہ داری، جمع کرا دینا بھی ہماری ذمہ داری، بیان کرانا بھی ہماری ذمہ داری. یہ چار آیات میں اگلی یہ بات آ رہی ہے. فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس کو جلدی سے آپ یاد کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے، اس کے پڑھنے کا آسان کر دینا آپ کے لیے وہ ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، پس جب اسے ہم پڑھ لیں، مراد ہمارا فرشتہ پڑھ لے، آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. یہ مضمون آئے تھا سورۃ طہٰ آیت نمبر 114 میں بھی. جلدی نہ کیجیے، پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری، جمع کرانا بھی ہماری ذمہ داری، یہ تو آسان سی بات، اور إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری. یہ سنت کی اہمیت، اتھارٹی آف سنت سمجھ لیجیے. قرآن کا بیان، قرآن کے علاوہ کوئی شے ہوگی نا، ایک ہے بک، ایک اس کی تشریح جو ایک ٹیچر کرتا ہے، تو تشریح کے الفاظ تو ٹیکسٹ بک کے علاوہ ہوں گے نا، وہ جو مینول ہے وہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ ہوگا. قرآن کا بیان قرآن کے علاوہ کوئی شے ہوگا نا، یہ وحی خفی ہے جو اللہ کی طرف سے محمد کریم کو دی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن کی وضاحت فرمائیں. چار مرتبہ ہم پڑھ چکے، سورہ البقرہ آیت نمبر 129 اور 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں تفصیل آ گئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. یہ وضاحت بھی اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. یہ وحی خفی بھی اللہ کی طرف سے. سورہ نجم میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 3 اور 4 میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. كَلَّا، ہرگز نہیں، بل تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، بلکہ تم آجلا یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو جو فوراً ملتی ہے. اچھا، مزید ایک بات نوٹ کیجیے، یہ آیت 16 سے لے کے 19 تک، بات تو آئی قرآن کے پڑھائے جانے، جمائے چیے جانے اور بیان کی، اس کی قیامت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نوٹ کیجئے، قرآن اللہ کے الفاظ کس کو ملے؟ پہلے جبرائیل کو علیہ السلام، ان سے ملے کس کو؟ محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کریم کے صحابہ میں سے 43 تھے کاتبین وحی، انہوں نے لکھا اس قرآن کو. تو اللہ کے الفاظ جبرائیل کو، جبرائیل سے محمد کریم کو، تو الفاظ تحلیل ہو رہے نا ہوا میں، فضا میں، اور وہی الفاظ صفحہ قرطاس میں جمع ہو کر ہمارے سامنے آ گئے. تو جو اللہ ان پھیل جانے والے الفاظ کو جمع کر کے قرآن مرتب کروا دینے پر قادر ہے، وہی اللہ تمہارے اقوال جو پھیل جاتے ہیں ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، تمہارا محاسبہ ہو کر رہے گا. دوسرا کانٹیکسٹ اس کا یہ سمجھ لیجئے، جیسے کہ میں عرض کر چکا، اللہ کے رسول جلدی کیوں کرتے تھے؟ لوگوں کو قیامت سے آگاہ کرنے کے لیے، جہنم سے متنبہ کرنے کے لیے. تو ان چار آیات کا بھی پورے کا پورا تعلق ہے اس پورے قیامت کے موضوع سے. کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم دنیا عاجلہ دنیا کو فوراً مل جانے والی اس سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور دوسری آخرت کو، اس کو بھول جاتے ہو، اصل زندگی کو. اب وہاں کے نتائج، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں آنکھوں سے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن نہ ہو سکا. سورہ آراف آیت نمبر 143 کی روشنی میں تفصیل آ چکی. ہاں، قیامت میں غیر جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، آخری نعمت جو ملے گی وہ دیدار الہی کی ہوگی. اللہ ہمیں اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھری کے چاند کو دیکھتے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کتنے چہرے خوش و خرم بارہ رخ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، دوسرا انجام بڑا ہی خطرناک، وجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ آیات سخت آیات ہیں قرآن کی، اللہ ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے روح قبض ہونے کا معاملہ، وقیل من راق، اور کہا جائے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اب تو کوئی دوائی بھی کام نہیں دے رہی، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور وہ یہ گمان کر لے کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، رشتے دار قریب ہیں لیکن جانے والے کو معلوم ہو گیا کہ میرا وقت آ گیا، والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے۔ اس کا ایک مفہوم تو ہے کہ یہ سختی کے لیے محاورہ عربی میں، اور دوسرا فزیکلی یہ ہے کہ پاؤں سے پاؤں لپٹ جاتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو جب موت آئی، ابو بکر صدیق فرما رہے تھے، آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختی سے، والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے، الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہوگا۔ یہ چھوٹی موت، یہ قیامت ہے۔ یہ بھی سنن نسائی کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات فقط قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت باقی ہو گئی۔ اللہ ہمارے لیے موت کو بھی آسان فرمائے، اور اس کے بعد کی زندگی کے مراحل کو بھی آسان فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے جھٹلانے والوں کا انجام اور اللہ کی قدرتوں کا بیان، اور اسی کے ذریعے سے قیامت کے واقع ہونے کا استدلال۔ فلا صدق ولا صلى، نہ اسے تصدیق کی نہ اسے نماز ادا کی۔ بعض مفسرین ابو جہل کا نام لیتے ہیں، اس پر بھی کردار چشمہ ہوتا ہے پورے کا پورا، لیکن یہ کردار ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فلا صدق ولا صلى، نہ اسے تصدیق کی نہ اسے نماز ادا کی۔ ایمان کا پہلا مظہر یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایمان اور نماز کو جوڑ دیا گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 کہا گیا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز کو قبلے کی تبدیلی کا موقع۔ تو نماز اولین مدر ہے ایمان کا، نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ مسلم کی روایت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے، نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز نہیں تو کفر کی طرف۔ اللہ ہمیں اس نماز کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلا صدق ولا صلى، نہ اسے تصدیق کی نہ اسے نماز ادا کی۔ ولیکن کذب وتولى، بلکہ اسے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اگڑتا ہوا چلا گیا۔ اولا لك فاولا، ہلاکت ہے تجھ پر پھر ہلاکت ہے تجھ پر، ثم اولا لك فاولا، پھر تجھ پر ہلاکت ہے پھر تجھ پر ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان ان یترك سدى، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہی بات آئی سورہ المؤمنون آیت نمبر 115-116 میں، کیا تمہیں ہم نے عبث بیکار پیدا کیا؟ اللہ بہت بلند ہے اس بات سے کہ تمہیں بیکار پیدا کرے۔ یہاں اسی کو ایک اور سوالی انداز سے پوچھا گیا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے تو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کہ وہ منی کا ایک خطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا رحم مادر میں؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا علقہ، لٹکتا ہوا، فخلق فسوا، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اسے درست کر دیا۔ علقہ کی وضاحت آ چکی سورہ مؤمنون اور سورہ حج کے آغاز میں، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو اقسام بنا دی، چاہا تو بیٹا دیا چاہا تو بیٹی دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ، اس کے حوالے سے سمجھنے کی بات ہی کہ قرآن نے کہا کہ جو ٹپکایا گیا یہ جاتا ہے مرد کی جانب سے، جو کہ اسپرم ہے، اور اس سے پھر آگے تخلیق کا عمل ہے کہ اللہ مؤنث یعنی بیٹا، مؤنث بیٹی یا مذکر بیٹے کو پیدا فرماتا ہے۔ سائنس نے یہ بتایا کہ جو مرد کی طرح سے نطفہ جاتا ہے اس میں دو کروموزوم ہوتے ہیں، ایکس بھی ہوتا ہے اور وائی بھی ہوتا ہے، جبکہ جو اوم ہے عورت کی طرف سے آنے والا حصہ اس میں صرف ایکس کروموزوم ہوتا ہے۔ اب اگر مرد کی جانب سے ایکس کروموزوم جائے گا تو ایکس اور ایکس کے مل جانے سے بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، اور اگر مرد کی جانب سے وائی کروموزوم جائے گا تو اس کی بیوی کی طرف سے تو فقط ایکس ہی ہے، تو ایکس اور وائی کے ملنے سے میل یعنی کہ بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی سائنٹیفک حقیقت ہے جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ اسی کے ذہن میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اکتفا کر جائے جو اللہ اس کو عطا فرمائے. سورہ شعراء کے آخر میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 50, جس کو اللہ چاہے بیٹا عطا فرمائے, جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے, یہ اللہ کی تقسیم ہے, وہ بہتر جانتا ہے, اس پر اتفاق کرنا چاہیے. اور ایک لطیفے کی بات ہے کہ اگر کوئی ساس اپنی بہو کے اوپر لان تان کرتی ہے کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا, تو اس ساس کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, سائنٹیفکلی اسپیکنگ اس کو اپنے بیٹے کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے, اس کے اسپرم میں ایکس جا رہا ہے یا وائی جا رہا ہے, اس سے فیصلہ ہو رہا ہے. اگر یہاں سے ایکس جائے گا تو پھر فیمیل پیدا ہوگی, تو اس بیٹے کا قصور ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ. کسی ساس کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی بہو کو لان تان کرے. بہرحال یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا. اصل بات کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی, کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اتنی باریک بینی سے ایک معمولی جز سے وہ پیدا کر رہا ہے, کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اس کا جواب دینا چاہیے, بلا یقیناً وربنا, یقین ہمارے رب, انک علی کل شیء قدیر, تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.